visit tazkir.org.
اب یہ سورہ یونس شروع ہو رہی ہے اور اس کے بعد سے تسلسل سے 14 سورتیں ایسی ہیں جو مکی ہیں، تقریباً 7 پارے تو وہ شروع ہو رہی ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات کتاب الحکیم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را يوسف کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. اس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے، جادوگر بھلا یہ کام کرتا ہے لوگوں کو خوشخبریاں دے رہا ہو، دین حق کا پیغام پہنچا رہا ہو، ایک مقصد زندگی بتا رہا ہو، بدی سے نکال کر بھلائی کی طرف لے جا رہا ہو. کبھی آج تک جادوگروں نے یہ کیا ہے؟ ان کی تو شکلیں بگڑی ہوئی، ان کے تو کرتوت بگڑے ہوئے، ان کی تو کیفیت بگڑی ہوئی، جادوگر بھلا یہ کام کرتا ہے؟ تو اس لیے ایسے آدمی کو جادو کہتی ہے. عجیب بات ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ایسے آدمی کو جادوگر، جو کوئی کمال نہیں دکھا رہا، کوئی اس کا معاوضہ نہیں طلب کر رہا کہ یہ میرے کرتوے ہیں، یہ میں نے اس کو ادھر سے، اس سب کے اور کوئی اس کے نتیجے میں اپنے قابو میں لوگوں کو نہیں کر رہا، اس کے لیے مشکلات اٹھا رہا ہے، مصائب اٹھا رہا ہے، اسی انہی میں سے ہے، اپنے اچھے بھلے ماحول میں لوگ اس کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، اجنبی ہو گیا ہے، وہی لوگ اب اس کے دشمن ہو گئے ہیں، ایسا آدمی جادوگر ہو جائے گا؟ کوئی عقل سے کام لو. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو گویا کہہ رہا ہے کہ کیسی بے عقلی کی بات ہے، کامن سینس کی نہیں ہے، ایسا آدمی جادوگر ہو جائے گا. تو اس لیے منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اس کا پیغام یہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ گویا اپنی طرف کہ یہ تم جس کو جادوگر کہہ رہے ہو یہ کس سے جڑا ہوا ہے، پیغام کیا دے رہا ہے، کس کا نمائندہ ہے، کس کا رسول ہے، لیکن تم بھی اس سے جڑ سکتے ہو اگر تم اس کی عبادت کرو. اس کی بندگی میں آ جاؤ تو اپنے رب سے جڑ جاؤ گے. ہوش کے ناخن لو اگر تم, کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے, پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا, تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے. تم انہیں جادوگر کہتے رہو, تم انہیں تانے دیتے رہو, تم انہیں ساحر کہتے رہو, تم اچھے بھلے امین و صادق کو ہجرت کرا دو, تم ان کی جان کے در پہ ہو جاؤ, اس کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے اور سارے اہل ایمان بھی, تو ان کو کوئی بدلہ ملنا چاہیے. کیا ملا ان کو؟ مدینے میں ریاست قائم ہوئی تو دو دو مہینے فاقے رہتے تھے, چولہا نہیں جلتا تھا, کھجوروں اور دودھ پہ گزارا ہوتا تھا, چٹائی کے پہ گزارا ہوتا تھا. جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر آئے, دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, رونے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہو گیا ہے عمر؟ کہا آپ کو دیکھتا ہوں تو رونا آتا ہے کہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور جسم اتھر پہ نشان ابھرے ہوئے ہیں. تو کہنے لگے حضرت عمر کہ اللہ کے باغی روم اور ایران کے سربراہ وہ تو عیش کر رہے ہوں اور آپ اس طرح سے چٹائی پر لیٹے ہوں کہ نشان ابھرے ہوئے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے اس کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ عمر کیسی بات کرتے ہو؟ یعنی آپ نے حضرت عمر کو ذرا کہا تمہاری سمجھ میں ابھی تک بات نہیں آئی ہے کہ عمر تم یہ کہہ رہے ہو, اور میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو اپنے سفر پہ اپنے کام اپنے گویا مشن پہ لگا ہوا ہے اور بس راستے میں تھوڑی دیر کہیں آرام کر لے, پھر اپنے سفر اور اپنے اصل گھر کی طرف روانہ ہو جائے. اصل گھر کہاں ہے؟ بل الرفیق الاعلى. اور اللہم رب هذه دعوت التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. وہ جو مقام محمود, وہ فضیلت اور وہ وسیلہ کا جو مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن جنت تو اہل ایمان کی بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے. تو مسافر کہیں کسی ریل کے ڈبے میں چاہے اے سی کیوں نہ ہو, سلیپر والا اے سی, تو کون ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بس یہ ڈبے میں ہی رہنا ہے, بس جی جیسی اسٹیشن آیا لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلتے ہیں اور گھر جو اپنا اصل ٹھکانہ اسی کی طرف آتے ہیں, چاہے وہ سیدھا سادہ ہی کیوں نہ ہو, اسی میں آدمی کو سکھ اور چین ملتا ہے. تو اس لیے وہ لوگ ہیں یہ کہ جنہوں نے یہ سب کچھ چھوڑا اور اس کو کیا یہ ان کو کچھ بدلہ نہ ملے, ان کی کوئی جگہ نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے, پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا, تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے. یہ نہیں ہوگا کہ فنجعل المسلمین کل مجرمین, کہ مسلطات گزار اور مجرمین ایک جیسے ہو جائیں گے. ما لکم کیف تحکمون, کیسا فیصلہ تم کرتے ہو؟ کوئی جگہ ایسی ہوگی نہیں کہ دونوں مٹی میں رل مل گئے, وہ مجرم بس ایک ہارٹ اٹیک ہوا ختم, اور یہ مسلم اعتاد گزار جس نے ساری زندگی ٹھوکرے کھائیں دب برداشت کی اللہ کی خاطر, دونوں مٹی میں رل مل جائے بات ختم ہو جائے؟ نہیں. اس لیے اللہ ان جن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے گا, اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتے ہیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. وہی ہے جس نے یہ کیا ہے. اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے. چاند ہم دیکھتے ہیں, ابھی رمضان کا چاند نکلنے لگا, لوگوں نے دیکھا اور بعض اوقات پورا مجمع دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ خیال کہاں آتا ہے کہ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ کون ہے جو اس چاند کی یہ منزلیں طے کیے ہوئے ہیں؟ کون ہے جو اس کو گھٹاتا بہاتا رہتا ہے؟ حتی عاد کل ارجون القدیم, اتنا کہ بالکل پتلی سی کیفیت اس کی رہ جاتی ہے. اور یہ پورا نظام کس نے بنایا ہے. چاند دیکھ کر اب کچھ دن بعد عید کا چاند لوگ دیکھیں گے اور اس کے بعد دھوم دھڑک کا کیا ہو جائے گا. حالانکہ یہ تو نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی, اور چاند کے گھنٹے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے, وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع رکھتے ہیں اور دنیا کی زندگی ہی پر حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں, اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا, ان پر برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے, اس کی وجہ سے ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, یعنی جنہوں نے ان صدقات کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئیں اور نیک اعمال کرتے رہے, انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہاں ان کی صدا یہ ہوگی, پاک ہے تو اے خدا. ان کی دعا یہ ہوگی, یعنی سبحان سبحان اللہ, ان کو یا ترانہ جنت ہے کہ وہاں ان کی صدا یہ ہوگی پاک ہے تو اے خدا, اور ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو, اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اہل ایمان اب جنت میں جائیں گے تو بس وہ وہاں کے باغات اور حور اور قصور اور میوہ جات اور لحم طیر بنے ہوئے تو اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہوں, ان کی تو اصل کیفیت وہاں بھی کہہ گے رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین. تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اس مقام تک گویا پہنچایا.
ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا ہے جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع رکھتے ان کی سرکشی میں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے، جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں. لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. لننظر کیف تعملون. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں پلے بڑے تھے، 40 سال تک لوگ دیکھتے رہے ہیں، آپ کی کیفیت جانتے رہے ہیں. آپ سے کبھی کوئی اس طرح کی کہ اب یہ تیاری ہو رہی ہے کوئی نبوت کوئی یہ اعلان کرنے والا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں. تو اس لیے ایک عرصے تم میرے ساتھ رہے ہو، دائیں و بائیں رہے ہو، دن و رات کو جانتے ہو، صبح و شام کو جانتے ہو، ساری چیزیں سامنے ہیں. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی بنا کے اور کوئی سیکھ کے کہیں سے آ گیا ہوں، سب کچھ ہوتا تمہارے سامنے ہوتا. تو اس لیے کہو کہ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتدان سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ مسئلہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اگر اس کو نشانی اتارنی ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ اتارے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں.
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون
لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ بہتر ہے اور تم سے زیادہ تیز ہے اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں اور شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے اس وقت پھر یاد آ جاتا ہے الست بربکم کہ کیا میں تمہارا رب پالنہار بچانے والا سب کچھ میں نہیں ہوں اس وقت پھر آدمی یاد کرتا ہے پھر اسی کو یاد پھر گویا وہ اس کا عہد الست جو ہے وہ اس کے تحت شعور سے نکل کر آ کر سب چیزوں سے کاٹ کر اسی ایک رب کی طرف پھر لوگ رجوع کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں لوگوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں لوٹ لو پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو, اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بھار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں, یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسے غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہوں. اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. کیسی عارضی ناپائیدار, کل من علیہا فان, اس فانی چکر میں پڑے ہو, اسی کو سب کچھ سمجھا ہے. یہ مل جائے تو خوش ہوتے ہو, اس سے محروم ہو جاؤ تو پریشان ہوتے ہو. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. کیا ہے دار السلام؟ جنت, اس کا گھر. ہدایت اس کے اختیار میں ہے, جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یعنی دار السلام دین فطرت کا وہ راستہ ہے جس پر چل کر جنت میں انسان پہنچ جائے, اللہ کی رضا انسان پال پالے. اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. یہ ہے دار السلام جس کا یہاں منبع و مرکز قرآن اور سیرت ہے. جس کو چاہتا ہے وہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, اس میں بعض لوگوں نے اس پر کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے تو بھلائی جنت اور اس کے انعامات اور نعمتیں ہیں, لیکن وہ زیادہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ساری نعمتیں جب بندگان مومن کو مل چکی ہوں گی اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنی رونمائی کرائے گا, وہ رونمائی جو ابھی تک کسی کو نہیں ہو سکی ہے. اور جب اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو جنت کو بھول جائیں گے اور اس کو بالکل بھلا بیٹھیں گے کہ یہ اللہ کی ہستی کو جب ملاقات ہوگی. بھلائی ہے اور مزید فضل ان کے چہروں پر روز, اور ان کے یہ تو وہ ہیں جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل, اور ان کے چہروں پر روسیائی اور ذلت نہ چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی. کوئی اللہ سے ان کو اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, کہ ظاہر دنیا میں محنت کی مشقت کی اور آخرت میں جنت, لیکن ایک زیادہ چیز میں یہ کہ دنیا میں بھی کامیابی کامرانی اور وہ فلاح اور وہ پوری ریاست جو اسلامی ریاست کہلاتی ہے اور وہ فتح جو تمنا ہے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں اور ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی. کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے, پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے, ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی ہی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو اس عبادت سے ہم بالکل بے خبر تھے. یعنی اس وقت جو اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کی انسان بندگی کرتا ہے, پوچھتا ہے, غلامی کرتا ہے, اس کی مختلف شکلیں ہیں, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گویا ان دونوں میں ملاقات کرا دے گا, آپس میں مکالمہ ہوگا. اور وہ کہہ رہے ہوں گے جن کی عبادت اور بندگی اور جن کو سب کچھ خدا سمجھا جاتا تھا دنیا میں, وہ کہہ رہے ہوں گے کہ تم تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے, ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے، یعنی ہم اس میں بالکل شریک نہیں تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے گم ہو جائیں گے.
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.
ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکال لاتا ہے، کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، وہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گواہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو یعنی تمہارا گویا اپنا اختیار کسی اور کے سپرد کر دیا ہے. تم اگر ذاتی طور پہ سوچو تو شاید ٹھیک نتیجہ نکال لو، اپنی سوچوں کو کسی اور کے لیے گروی رکھ دیا ہے، اپنی حواس خمسہ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو خود استعمال کرو تو یہ جو تم پھرائے جا رہے ہو اس سے بچ سکو گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے پر ایسا اعتماد کر کے چلتا ہے وہ یہ جدھر لے جا رہے ہیں بھیڑ بکری کی طرح پیچھے چلنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کا گویا اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہا ہے کہ خود سوچو، یہ کہاں تمہارے سردار اور یہ سرداران قریش، یہ تمہیں کدھر لیے چلے جا رہے ہیں. حقیقت جبکہ یہ ہے. اور اے نبی دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ پھر یہاں کہا گیا پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ حق ہے، زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ خود جو راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ یہاں ایک بڑی عقل کو اپیل کرنے والی دلیل دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان سے کہو یہ جو تمہارے شریک ہیں کہیں بت ہیں، کوئی کہیں پر ہے، کوئی کہیں ہے، کہیں قبروں کو بنا لیا ہے، کہیں کسی لیڈر کو، حق کی طرف کون رہنمائی کرتا ہے؟ کون تمہیں یہ بتاتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سچا راستہ ہے؟ بلکہ بت جو ہیں وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، حق کی رہنمائی تو دور کی بات ہے. جن چیزوں کو انسان پوچھتا ہے وہ حق کی رہنمائی تو دور کی بات، رہنمائی ہی نہیں کر سکتے. بعض ایسی چیزوں کو پوچھتا ہے، غلط اور صحیح دور کی بات ہے، لیکن انسان بہت سارے رہنماؤں کو بھی رہنما مانتا ہے، لیکن کیا ان پر اعتماد سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر چلے جا رہے ہیں؟ ہر کچھ دن بعد ہم دیکھتے ہیں، ابھی قریب کی مثال یہ روس کی ہے، 80-80 فٹ مجسمے لگے ہوئے تھے لینن اور مارکس کے، لوگ کہتے تھے نجات دہندہ ہیں، لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے انسانیت کو نجات کا پیغام دیا ہے. لیکن ابھی ہماری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ وہیں کے لوگوں نے ان مجسموں کو الٹ کر پھینک دیا، توڑ کے پھینک دیا، اور تصویریں چھپی ہیں اخبار میں کہ ان پہ بیٹھے ہوئے رفع حاجت کر رہے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انسانیت کے مجرم تھے. انسانی لیڈروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو نجات دہندہ اور کیا کیا اور کون کون سے دعوے کر لیں، کس کس طرح کا قائد بنا لیں. بالآخر وہ ہوتا ہے جو لینن اور مارکس کے ساتھ ہوا، تصویریں لگانے اور مجسمے لگانے سے وہ تو خر تھوڑے دن بعد پتہ چل جاتا ہے کہاں رہنمائی کر رہے تھے. تو اس لیے کہ سارے اس طرح کی لیڈرشپ کی رہنمائی ہر کچھ دن بعد اس کا قلع قمع ہو جاتا ہے. اور لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی، کیا کبھی ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے بیزاری کا اعلان کیا ہوا؟ نعوذ باللہ. مسلمان آج بھی بگاڑ کے باوجود کہتے ہیں نہیں جی بگڑ گئے. وہ چیچنیا اور بوسنیا کے مسلمان جو بالکل شراب کباب میں ڈوب گئے تھے، اور جو ان کی عورتیں مردانہ کپڑے پہنتی تھیں اور سب کچھ بالکل اسی طرح کا تھا، پردے اور اس سب کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن جب ذرا دروازہ کھلا اور مسجد کی طرف وہ آئے تو بس آنسو بھر بھر کے مسجدوں کو دیکھتے تھے کہ ہم تو اس میں جا بھی نہیں سکتے، ہم تو اس قدر ناپاک ہیں، اس قدر بگڑے ہوئے ہیں. رہنمائی کا منبع اور مرکز تو یہ ہے. تو تاریخ میں یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کبھی اعلان برات نعوذ باللہ کیا ہو، ہمیشہ یہ کہا ہم بگڑ گئے، ہم نے منہ موڑ لیا ہے، حق تو یہی ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو آج کے دور کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ماڈل تو ہمارے لیے خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور ہے. یعنی اس قدر یہ کبھی نہیں ہوا کہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ انہوں نے کہاں نعوذ باللہ مروا دیا اور کیا کن مشکل میں، کبھی ایسا نہیں، کبھی اس برات کا اعلان نہیں ہوا. ہمیشہ اگر امت مسلمہ نے کہا ہے کہ غلط کر رہے ہیں، ہم بگڑ گئے ہیں جی، بس جی گناہ گار ہیں، کر نہیں سکتے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ بھائی یہ تو نعوذ باللہ حق ہی نہیں ہے، اور یہ نجات ہم نے نہیں پائی ہے، مشکل میں پڑ گئے ہیں. بحثیت مجموعی امت مسلمہ نے کبھی، لیکن ابھی تازہ روس میں ہم نے دیکھ لیا، اور روسی میں نہیں، ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جن لوگوں کے لیے جانے مال اور سب کچھ قربان کر دیتے تھے اب تھوکنے جا رہے ہیں ان پر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ خود جو راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ یعنی وہ خود جو رہنمائی کا محتاج ہو. آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. یہ سارے جو تھیوری، یہ نظریات، یہ ساری جو کتابیں آ رہی ہیں، سب گمان ہیں. ہر کچھ دن بعد آ کے پتہ چلتا ہے بڑی فاش غلطی کر رہے تھے. یعنی بہت ساری جو دینی اخلاقی معاملات میں بھی سب بالکل بعض اوقات الٹے، اور پھر بہت سارے اخلاقی جو رہنما اخلاقیات جو ہے وہ تو جملہ ہے نا کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. پالیسی ہے یہ ہر چیز نفع، کہ اچھا اخلاق، اچھا بولنا اور مسکرا کے ملنا، لیکن 9 to 5 ہے یہ، 9 بجے سے 5 بجے تک جب سروس ہو رہی ہو. اس لیے اگر وہ نہیں گیا پیسے کہاں ملیں گے؟ باہر سے جانے والا سمجھتا بڑا اچھا اخلاق ہے، لیکن ادھر 5 بجے اور ادھر اسی آدمی کے چہرہ پہ 12 بجنے لگے. 9 to 5 سی مطلب، اور یہ مجموعی طور پر یہی کیفیت ہے. تو بعض اوقات یہ جو ہم سمجھتے ہیں اخلاق ہے، بڑا محدود تصور ہے، اور سارا نفع کی بنیاد، سارا مفاد کی بنیاد پر. اور انگریزوں نے تو یہ کہنے سے کبھی نہیں ہچکچایا ہے کہ ہماری ساری پالیسیز ہمارے مفاد کے تحت بنتی ہیں. تو اس لیے چھوٹے دائرے میں یا بڑے دائرے میں، اور یہ چیز اب تو کھل کے سب سامنے آ گئی ہے. تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورہ اس جیسی بنا لاؤ. یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ چیلنج کیا گیا تھا، یہاں بھی کیا جا گیا ہے. اور وہاں تو فَإِلَّمْ تَفَلُوا وَلَمْ تَفَلُوا، تم یہ نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے. تو یہاں چیلنج ذرا پہلے کا ہے، تو یہاں وہ زور تو نہیں ہے. ایک اور جگہ اس سے پہلے بھی سورہ ہود میں بھی آئے گا کہ تم ایسی 10 سورتیں بنا لاؤ. تو کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورہ جیسی تصنیف کر لاؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مآل بھی ان کے سامنے نہیں آیا، یعنی نتیجہ، اس کو انہوں نے خام خواہ اٹکل پچو جھٹلایا. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ان ظالم لوگوں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے.
ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولا أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين
اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی پر بھر آپس میں جان پہچان کرنے ٹھہرے تھے آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں لیکن جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی ایسی نظر آئے گی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے یہ ہے دنیا کی حقیقت جس کو لگتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے 50 سال 60 سال لیکن وہ وقت آئے گا جب انسان کہہ رہا ہوگا ایک گھڑی بھر کے لیے آیا تھا میں تو مسافر تھا بس راستے میں ملاقات ہو گئی مسافر اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے کہ میری مثال تو مسافر کی طرح ہے سفر میں کہیں ملاقات کسی اسٹیشن پہ ہو جائے یہ کیفیت گویا ہوگی پیمانے بدل جائیں گے کیفیت بدل جائے گی اور آدمی کے تو پیمانے بعض اوقات اس دنیا میں بھی بدل جاتے ہیں 60-70 آدمی کے 60-70 سال کی عمر رسیدہ شخص سے پوچھا جائے کہ آپ کی دنیا کیسے گزری کہیں گے بس ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات تھی ارے بھائی 50 سال گزار لیے کہہ رہے ہو کل کی بات تھی جب گزر جاتا ہے نا تو لگتا ہے کل کی بات تھی لمحہ لگتا ہے کہ بس کل کی 50 سال کل کی بات لگتے ہیں آخرت میں تو بالکل ہی واضح ہو جائے گا گویا محض گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الوقت فقط گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے ہر امت کے لیے ایک رسول ہے پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں سب کچھ اللہ ہی کی مشیت پر موقوف ہے ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی ان سے کہو تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں کیا جب وہ تم پر آ پڑے اس وقت تم اسے مانو گے اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے ہو یعنی آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں کیا جب وہ تم پر آ پڑے گی اس وقت تم اسے مانو گے اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو, جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے, اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے. پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو, کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے, اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک سکو.
ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به واسر الندامۃ لما رأوا العذاب وقضی بینہم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.
اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے, مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا, کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے, مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. یا ایھا الناس, اے انسانوں, پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ یہاں سارے انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے, اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور, لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے, یہ ہے وہ چیز جو دلوں کے امراض کی شفا ہے, اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. یہ ہے شفا. یہ جو انسانیت کے امراض دور کیوں نہیں ہوتے, شفا یہ ہے, یہ انسانیت کے امراض کو دور کرے گا. یہ جو اندر کا انسان ہے یہی اصل انسان ہے. یہ تو اوپر کا ظاہر ہے, جسم کسی کا اچھا ہوتا ہے کسی کا برا ہوتا ہے, کسی کی اچھی صورت ہوتی ہے کسی کی بری صورت ہوتی ہے, یہ سب چلے تو وہیں جاتے ہیں, مٹی میں چلے جاتے ہیں. کب چلے جاتے ہیں؟ جب یہ اصل انسان رخصت ہوتا ہے. وہ اصل انسان, اس جسم کی تو یہ حیثیت ہے کہ بالکل کچھ عرصے پہلے تک لوگ کہہ رہے تھے کیسی خوبصورت ہے اور کیا اسمارٹ ہے اور کیسا زبردست کیسا اچھا ناک نقشہ ہے, لیکن پھر اچانک کوئی چیز نکل گئی, اور جب وہ کوئی چیز نکل گئی پھر اسی انسان کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس جی آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لے کے چلو جلدی, سارے اعضا باقی ہیں, ہاتھ کان ناک پیر نقشہ سب موجود ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بس جی جلدی کرو, اب اس کو مٹی میں قبر میں لے کے جانا ہے. کل تک سب محبت کا دم بھر رہے تھے, اب قبر میں لیے جا رہے ہیں, کیا چیز نکل گئی؟ کیوں اس جسم کی ویلیو ایک دم سے زیرو ہو گئی, زیرو بھی نہیں رہی, مٹی میں لیے چلے جا رہے ہیں. شفاء لما فی صدور, یہ جو اندر کا آدمی ہے, یہ جو اندر کا انسان ہے, یہ ہے اصل انسان. یہ ہر ایک میں ہوتا ہے, شکل کسی کی کیسی بھی ہو. اس لیے بعض اوقات بڑی اچھی شکل والے کو لوگ کہتے ہیں کہ شکل ایسی اچھی اور ناکام دیکھو ایسے خراب, اور کسی کی شکل خراب ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آدمی بہت اچھا ہے. یہ ہے اصل انسان. یہ اصل انسان کیسے شفا پاتا ہے, کیسے صحت یاب ہوتا ہے, اس کا کوئی علاج اس وقت انسانیت کے پاس نہیں. ٹامک ٹوئیں مار رہے ہیں اپنی حکمت کو کہ خم و پیچ میں الجھا ایسا, آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا, نہیں طے کر سکا کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا, وہ سحر نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تلقین واضح آ گیا ہے, یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے, اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. رحمت طلب کرتے ہو, یہ اللہ نے تو رحمت دے دی ہے, اس کی ایک رحمت کی شکل یہ ہے اس وحی اور اس قرآن حکیم کی شکل میں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی, اس پر تو لوگوں کو خوشی منانا چاہیے. فل یفرحو, یہ ذرا فرح کے لفظ میں تھوڑا سا جشن جشنی انداز شامل ہے, یعنی اگر کوئی چیز جشن بنانے کے قابل ہے تو وہ یہ پیغام, اس کو پائے تو آدمی خوش ہو. لیکن کوئی پانے کے بعد آدمی خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, صرف کھانے کھاتا ہے, پھر مٹھائی بانٹتا ہے, یہ نہیں کرتا, بلکہ کسی کو کوئی خوشخبری مل جائے, کسی کو کوئی پیغام ایسا مل جائے تو پھر سب سے پہلے فون اٹھاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ سنو مجھے یہ کامیابی مل گئی, یہ نعمت مجھے مل گئی ہے, اطلاع لوگ دوسروں تک پہنچاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایسا یہ ہوا چلو بھائی کھانا وانا کھایا مٹھائی وٹھائی کھائی اور ختم. اس پورے اس کا تقاضا اور خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائی جائے. جیسے آپ کو کوئی خوشی ملے تو آپ اس کو دبا کے تھوڑی خواہش ہوتی جلدی جلدی دوسروں تک بھی پہنچے, دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ یہ نعمت آ گئی ہے, یہ کامیابی حاصل کر لی, یہ ڈگری مجھ کو مل گئی ہے. تو یہ ڈگری مل گئی ہے تو اس کے بعد دوسرا تک پہنچانے کی جس طرح تڑپ اپنی ڈگری کو کہ فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن آ گئی ہے, اب آدمی چاہتا ہے سب تک یہ پیغام پہنچ جائے. تو یہ پیغام بھی, یہ اگر دولت مل گئی ہے تو یہ سب تک پہنچنا چاہیے. تو اس لیے قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اب اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی, یہ قرآن, اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے, اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں, جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. گھر میں کبھی ابھی اگر اچھا صوفہ آ جائے تو ایک مکان مل گیا تھا, اس سے بھی کوئی بہتر چیز مل جائے. ہوا خیر مما یجمعون, یہ قرآن, اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم دنیا میں پاتے ہو سمیٹتے ہو سب سے بہتر چیز ہے جو کہ یہ ہے جس کو کہ تم سمیٹتے ہو. تو سمیٹ کر ہماری کیفیت اس طرح کی کیوں نہیں ہوتی, جو دولت مل جائے تو پھر ہم جس طرح سے اس کو مکان مل جائے اس طرح دوسروں تک پوری اس کی کیفیت بتاتے ہیں, یہ سب سے بہتر دولت مل جائے پھر وہ پہنچانے کی فکر ہو. لیکن سب سے بہتر چیز جو مل جائے وہ یہ قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر اس طرح کر رہے تھے؟
وما تكون في شأن وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے نہ چھوٹی نہ بڑی جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. اہل ایمان اور دعوت کے راہ میں کام کرنے والوں کے لیے یہ بڑی تقویت والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم جو مشکلات اٹھاتے ہو مشکلیں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اسی کو خبر نہیں ہوتی. یہاں ہم مر بھی جائیں اور اس کو پتہ ہی نہ چلے نہیں اس کو تو ایک ایک لمحے کا پتہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو اس لیے سارے دعوت کے راستے میں جو بھی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے اس سب کے دوران اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کے علم میں ہے. اور اسی طرح سے ہر انسان جس وقت بھی تنہائی میں اور خلوت میں یا جلوت میں کہیں پر بھی کچھ کر رہا ہے, کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. پھر اس کے بعد فرمایا, سنو جو اللہ کے دوست ہیں, جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا, ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. یہ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ یہ کوئی خاص مخلوق نہیں ہے, یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا, یہ ہیں اللہ کے دوست. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے, ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ رنج. بظاہر تو دوسرے دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں, خوف میں انہیں ہونا چاہیے, رنج میں ہوتے ہیں. خوف کس چیز کو کہتے ہیں؟ خوف مستقبل کے اندیشے, کسی چیز کا ڈر ہو, کسی چیز کا خوف ہو, کچھ چھٹ جانے کا اندیشہ ہو, کسی نقصان کا اندیشہ ہو. اور یہ جو حزن ہے, یہ کوئی چیز چلی جائے تو اس کا افسوس جو ہوتا ہے, کوئی چیز چھٹ جائے اس کا جو افسوس ہوتا ہے. تو خوف جو ہے وہ گویا مستقبل کے حوالے سے, اور حزن جو ہے جو چیز ہو گئی اس کے حوالے سے جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن یہ جو اللہ کے دوست ہیں, اور یہ اللہ کا دوست, یہ چاہے چھابڑی والا بھی ہو سکتا ہے اور موچی بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی بادشاہ بھی نہیں ہو سکتا, اور کوئی سربراہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ ہے جو الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی رنج نہیں ہے اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور سورہ حامیم سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرة. ہم ان کے دوست ہیں, ولی ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں. تو اس لیے وہاں پہ ذرا مزید وضاحت سے فرمایا گیا ہے, تو یہ ہیں اللہ کے دوست, جو ایمان لانے والے اور تقوی اختیار کرنے والے. اور اس کا تعلق کسی خاص کیٹیگری سے نہیں ہے, کبھی بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ وہ تو تھے ہی ان لوگوں میں, لیکن بعد کے دور میں بھی یہ لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور مصائب اور مشکلات میں بظاہر نظر آئیں, لیکن ان یہ خاص کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں. وہ امام احمد بن حنبل کا جو واقعہ ہے, وقت کے بادشاہ نے ایک مسئلہ چھیڑ دیا قرآن کے حوالے سے, خلق قرآن کا, کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. اور اس پر گویا وہ ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے, یہ جو اس طرح کے بعض اس کو عالموں نے اس کو یہ سجائی تھی اس بادشاہ کو, کہ وہ اس بحث کو چھیڑ دیا جائے کہ قرآن خالق کا ہے یا مخلوق ہے, کیا چیز ہے قرآن, ایک ایسی بحث چھیڑ دی گئی. اور ظاہر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا یہاں سے وہاں تک. بادشاہوں نے کیا یہ ہے کہ اسی طرح کے مسائل پر لوگوں کو, کہ مچھر کا خون لگ جائے تو حرام ہے کہ حلال ہے, اور کوے کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے, اور الو کا گوشت حرام ہے کہ حلال ہے, انہی چکروں میں پوری امت کو ڈالے رکھا. اسی طرح کا ایک مسئلہ یہ چھیڑ دیا گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کیا چیز ہے, مخلوق ہے کہ نہیں ہے. اور امام احمد بن حنبل کا اور بادشاہ نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ یہ مخلوق ہے, اور امام احمد بن حنبل کا موقف یہ تھا کہ جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں کہ اس کو چھیڑا کیوں گیا اور یہ خالق کا حصہ ہے اس کا کلام. اس میں اتنا مسئلہ پیدا ہوا کہ اس بادشاہ نے ان کو کوڑوں کی سزا دی. ایسے 80 کوڑے جو کہ ہاتھی پہ مارے جائیں تو ہاتھی بلبلا اٹھے. انہی امام احمد بن حنبل کو پھر ایک موقع پر کوڑے لگانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا اور ہاتھی پر سوار تھے یہ, ہاتھی یا گھوڑے پر, اور ان کو لیے جایا جا رہا تھا. چاروں طرف سے لوگ دیکھ رہے تھے. ویسے اس موقع پر ایک شخص بیچ میں سے نکل کے آیا صفوں کو چیرتا ہوا اور آ کر اس نے کہا کہ اے امام, مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو الحسین ڈاکو ہوں اور یہ جو کوڑے آپ کو لگنے جا رہے ہیں ایسے سینکڑوں کوڑے میری پیٹھ پہ لگے ہیں اور مجھے باطل سے نہیں ہٹا سکے, ڈاکے میرے نہیں چھڑوا سکے. آپ نے تو حق پر قلم اٹھایا ہے, یہ کوڑے آپ کو حق سے نہ ہٹا سکے. اور امام احمد بن حنبل آخر عمر تک اس ڈاکو کے لیے دعا کرتے تھے. بچوں نے پوچھا ان کے, آپ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کہا کہ میں ڈاکو کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس وقت مجھے کوڑے لگنے جا رہے تھے اس نے ایسی بات کہی مجھے آ کر کہ جو تیر کی طرح میرے دل میں اتر گئی اور اس سے مجھے بڑی تقویت ملی. پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے جانے لگے اور ایسے وقت میں انہیں کوڑے لگ رہے تھے, کوڑے کھا رہے تھے وہ, لیکن ایک خاص موقع ایسا آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے بیچارگی کی سی کیفیت میں اوپر کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور آسمان کی طرف دیکھا, اس کی طرف دیکھا جو نگاہوں کو پا لیتا ہے, وہ یدرک الابصار, اور پھر تھوڑی دیر میں نارمل ہو گئے. بعد میں کسی نے امام احمد بن حنبل کو قسم دلا کر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا, آپ پر کوڑے لگ رہے تھے, آپ صبر اور سکون سے کوڑے آپ کھا رہے تھے, لیکن ایک خاص موقع پر آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی تھی اور ایک بیچارگی کی اور ایک فریاد جیسے آپ کر رہے ہیں, کیا معاملہ تھا؟ کہنے لگے یہ میرے اور رب کا معاملہ ہے, اس کو میرے اور رب کے درمیان چھوڑ دو. لیکن اس شخص نے قسم دلائی کہ نہیں, آپ کو اللہ کی قسم, آپ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے, کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے اب تم یہ قسم دلاتے ہو تو میں بتاتا ہوں. کہنے لگے جب مجھے کوڑے لگ رہے تھے تو ایک کوڑا ایسا لگا جو میرے ازار بند پہ آ کے لگا اور میرا ازار بند ٹوٹ گیا. بس اس وقت میں نے اللہ سے فریاد کی تھی کہ اے اللہ, بس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرا ستر کھل جائے. اور ہوا یہ کہ ازار بند ٹوٹ گیا تھا اور وہ ان کا پیجامہ نیچے کی طرف جا رہا تھا, تو انہوں نے اس موقع پر بس اللہ سے فریاد کی. اور پھر وہ کہنے لگے کہ پھر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا ازار رک گیا ہے اور اپنی جگہ پر ٹھہر گیا ہے. کیا چیز ہے یہ؟ تتنزل علیہم الملائکہ, یہ وہ چیز ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ مدد کرتا ہے. اور پھر صبر اور سکون سے انہوں نے وہ ساری کیفیت برداشت کی. تو اس لیے دوسرے سمجھ رہے ہوں کہ بڑی مشکل میں ہیں, بڑی سختی میں ہیں, لیکن ان کے لیے تو سکون ہوتا ہے, پھانسی کی کوٹری میں بھی خراٹے لے رہے ہوتے ہیں. مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ کہ پھانسی کی سزا ہو گئی, پھانسی کے کپڑے پہنا دیے گئے اور جب پہرے دار نے آ کے دیکھا تو خراٹے لے رہے ہیں. اس نے کہا کیا آدمی, آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کو پھانسی ہو گئی ہو, کپڑے پہن لیے ہوں اور وہ خراٹے لے رہا ہو, تو پریشان ٹہل رہا ہوتا ہے ادھر ادھر. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون, یہ وہ لوگ ہیں ایمان لانے والے اور تقوی اختیار کرنے والے, یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة, دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اس خاص جگہ پر جو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی, گویا یہ کبھی بھی ایسا ہوگا کوئی بھی اللہ سے دوستی کرے گا اللہ سے یہ تعلق قائم کرے گا، ہوگا تو اس کے ساتھ یہی، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور سب کچھ، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آگاہ رہو، آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض خیا سارائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے. تمہارے پاس اس قول کی آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے اس طرح باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی کے مدے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے میں جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
ان کو ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیت سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ لو، خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا مانے نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر ہرگز فلاں نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینکے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ بھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔
فما آمن لموسیٰ الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين۔ وقال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ بدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربر آوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے کچھ نوجوان تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ چند نوجوان ہیں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. اور واقعہ یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی صحابہ ہیں ان میں صرف ایک صحابی ایسے ہیں کہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تقریباً 38 برس کے تھے، باقی سارے لوگ 35 برس سے کم کے تھے، 30 برس، 25 برس، 28 برس، 18 برس، 17 برس، بالکل نوجوان. اور یہ نوجوانی ہوتے ہیں کہ جو اس طرح رسک لیتے ہیں اور اس طرح ایک نئی دعوت کوئی جو انہیں اپیل کر رہی ہے اس کو قبول کرتے ہیں، ورنہ یہ جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں یہ رسک نہیں لیتے، قبول بھی کر رہے ہوتے ہیں. پورے نظام سے لڑنے کی ان میں ظاہر قوا کمزور ہوتے ہیں، اس طرح رسک نہیں لیتے. تو اس پہلو سے اور ایک وقت ایسا گزرا ہے یہ امت مسلمہ، اس میں ابھی 25-30 برس پہلے بھی، 25-20-30 برس پہلے کیا، یعنی 1980 تک کیفیت یہ تھی کہ اس ملک میں شہر کے اندر یہ رمضان کا مہینہ آتا تھا، اعتکاف کرنے والے اور تراوی پڑھنے والے زیادہ بزرگ ہوتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 78-79 وغیرہ میں بزرگ لوگ سارے اعتکاف کرتے تھے، 80 سال اور 75 سال اور 60 سال، اور اعتکاف کرتے ہی کہاں تھے، ایک آدمی کر رہا ہے، دو آدمی کر رہے ہیں، اعتکاف ہی نہیں تھا. اور اگر اعتکاف کرتے تھے تو ریٹائرڈ لوگ، اور مسجد میں لوگ آتے تھے تراوی پڑھنے تو وہ لوگ کہ جن کی ایک طرف قرآن تلاوت ہو رہا ہے دوسری طرف ان کی کھانسیاں بلند ہو رہی ہیں. لیکن اب کیفیت بدلی ہے، اب کیفیت یہ ہے کہ اعتکاف کر رہا ہے تو وہ نوجوان ہے، اور قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ نوجوان ہے، اور عمرے کر رہا ہے تو وہ نوجوان ہے، اور حج کر رہا ہے تو وہ نوجوان ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مرد، طلبہ بھی ہیں طالبات بھی ہیں، چاروں طرف کی کیفیت ہے. اور یہ خود ایک ایسی چیز کا پیش خیمہ ہے کہ کوئی تبدیلی ہے جو آنے جا رہی ہے، کہ ریٹائرڈ لوگ، جن اسلام کو شمار ہوتا تھا ریٹائرڈ لوگوں کا، حالانکہ اسلام ریٹائرڈ لوگوں کا کبھی دین نہیں رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نوجوان آئے. نوجوانوں کے شایان شان یہ دین ہے، جوانی کے شایان شان یہ پیغام ہے. تو اب پھر سے کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. چاروں طرف نوجوان لڑکے ہوں یا نوجوان لڑکیاں ہوں، اس قرآن سے رجوع کر رہے ہیں، اس سچ اور حق کی طرف لپک رہے ہیں، اور ایک کیفیت ہے جو بدل رہی ہے. اور چاروں طرف، ایسا نہیں ہے صرف پاکستان، مڈل ایسٹ میں بھی اور دنیا بھر میں یہ کیفیت موجود ہے. پس اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کافروں سے نجات دے. یعنی یہ کہ ہم پر ایسے ظلم ستم یہ ظالم نہ ڈھائیں کہ جو ان کے لیے بھی گویا فتنہ بنے اور ہمارے لیے بھی، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. یعنی لگتا یہ ہے کہ ان پہ نماز پہ پابندی لگا دی, مسجدوں کو گویا تالے لگا دیے گئے, جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے ترکی میں ہوا تھا, یعنی یہ پچھلی صدی میں ترکی میں مساجد کو تالے لگا دیے گئے, اذانوں پر پابندی لگا دی گئی, یہ ہوا تھا. وہ الگ بات کہ پھر جب وہ مساجدیں کھلیں اور اذان کی آواز بلند ہوئی تو لوگ روتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی شاید ایسی کچھ کیفیت ہوئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں اگر پابندی ہو تو گھر, تو پھر گھروں میں اپنی کوئی منتخب کر لو, کچھ گھر ایسے متعین کر لو وہاں پہ, ورنہ یہ کہ گھروں میں گویا نماز اپنے پڑھو. لیکن یہاں ایک سوال یہ ہے کہ قبلہ کیا تھا, اس لیے کہ یہ جو ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس یہ تو اس کا تو اہمیت بعد میں بنی, اس وقت بھی قبلہ جو ہے وہ وہی تھا جو آج قبلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. موسیٰ نے دعا کی کہ اے ہمارے رب, تو نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے, اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا, تم دونوں کی دعا قبول کر کی گئی, ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے, پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے, حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا, میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے, اور میں بھی سر اعتاج جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا, اب ایمان لاتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا, یعنی اب ایمان لانے کا کوئی حیثیت نہیں. اور اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ جب جان حلق میں آ جائے اور پنڈلیاں پنڈلی سے جڑ جائیں اور بالکل موت کا فرشتہ سامنے کھڑا نظر آئے اور گلے میں خرخراہٹ ہو رہی ہو, اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس وقت تو لانا ہی پڑے گا, وہ تو بات ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کر فرماتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا, اب تو ہم صرف تیری لاشی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے, اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. اور اب تو تحقیق یہ ہے کہ مصر کے عجائب گھر میں جو لاش فرعون کے نام سے ایک رکھی ہوئی تھی, وہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, اس لیے کہ پچھلی صدی میں ایک صاحب نے اس پہ جو پٹیاں چپکی ہوئی تھیں ان کو ہٹایا تو اس پہ سے نمک کی تہ موجود ہے, اور گویا یہ اس کی علامت ہے کہ یہ پانی میں سمندر میں ڈوبی ہوئی گویا لاش ہے, اس لیے کہ نمک تو اسی میں ہوتا ہے. اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں, واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی نشانیاں کھول کھول کے رکھی ہوئی, فرعون کو قیامت تک کے لیے نمونے اور نشان عبرت بنایا ہے اور موجود ہے, لیکن کون ہے جو ان نشانیوں سے سبق لے؟ یہ آب زمزم ہے قیامت تک کے لیے ایک اللہ کی نشانی بنا ہوا ہے, دنیا اس پہ سر مار رہی ہے کہ یہ آب زمزم یہ ہے کیا چیز, کہاں سے یہ پانی آتا ہے, کہاں سے نکل کے آتا ہے. اور اس حوالے سے اس قدر ایک زمانے میں بہت باتیں بنائی گئیں کہ یہ سمندر سے جڑا ہوا ہے اور یہ فلاں ہے اور فلاں دریا سے ہے, اور اس موقع پر اس وقت کے وہاں کے بادشاہ نے لوگوں کو کہا کہ ذرا سارے معاملے کی تحقیق کرو. اس آب زمزم کے اس کنویں میں طاقتور مشینیں لگائی گئیں, ایک آدمی کو اس کنویں میں اتارا گیا اور پھر ساری مشینیں چلا دی. وہ آدمی اتر گیا اور پھر اس نے بتایا کہ پانی بس ایک لیول پہ کھڑا ہے، کتنی ہی تیز مشینیں چلا دی جائیں اتنی ہی تیزی سے پانی آتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کسی ایک طرف سے آ رہا ہو، چاروں طرف سے پانی آتا ہے، دائیں سے بھی بائیں سے بھی نیچے سے بھی، اور جتنی تیزی سے ہم نکالتے ہیں اتنی تیزی سے پانی آتا ہے، اور جب اس پانی کا نکالنا کم کر دیں تو پانی ٹھہر جاتا ہے، ایک ایسی چیز ہے. اور پھر اس کی جتنی تجزیے ہوئے ہیں کہ اس میں جس قدر شفا ہے، اور جو اس کی پوری کیمیائی جو تجزیہ ہے کہ جو کچھ وہ پانی ہے، تو ایک ایسا نشانی ہے جو میں بھی پیتا ہوں اور آپ سب نے بھی پیا ہے، لیکن وہ نشانی وہ کیا ایمان کو تازہ کرتی ہے، وہ کیفیت پیدا کرتی ہے جس سے ایمان تازہ ہو. تو اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں.
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين
ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے وہاں اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہاں بظاہر رخ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن اصل مخاطب جو ہیں وہ اس وقت کفار مکہ اور قریش مکہ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا، یعنی تاریخ میں صرف ایک قوم ایسی ہے، یونس علیہ السلام کی قوم، کہ جب عذاب سامنے آ گیا اور عذاب سر پہ دکھائی دینے لگا تو وہ ایمان لے آئے. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرمند ہونے کا موقع دے دیا تھا. یہ واحد مثال ہے جو عذاب نظر آنے لگا, لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام سے یہ سہو ہوا کہ آپ وقت سے پہلے اپنی جگہ چھوڑ گئے. یعنی پھر پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ رسول جو کہیں کسی خاص طرف مبعوث کیے گئے ہوں وہ اللہ کے چونکہ اذن سے اور اللہ کے کہے پر مبعوث ہوتے ہیں, اس جگہ کو چھوڑنا بھی اللہ کے اذن کے اور اللہ کے اشارے کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو شاید یہ ہوا. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو خیال ہے مفسرین کا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کا اذن آئے بغیر اس سے پہلے اپنی جگہ سے نکل گئے تھے, اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی قوم پر سے تو عذاب چل گیا لیکن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا گرے اور وہاں وہ ساری کیفیت ہوئی جو آگے کسی صورت میں موجود ہے سورہ نون میں. تو اس لیے صرف یہ ایک قوم ہے کہ جس پہ سے عذاب ٹالا گیا, اور استثناء کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ یہ ہے وہ ہی یہ استثناء پوری جو تاریخ ہے اس سے ہٹ کر, ورنہ ساری تاریخ بالکل مختلف چلی ہے. اس لیے کہ جو تاریخ اس ایک اصول کے تحت چلائی وہ بھی اللہ تھا, اور اگر عذاب کو کسی نے ٹال دیا وہ بھی اللہ ہی ہے. اختیارات سب کے سب اللہ کے. اگر تیرے رب کی مشیت یہ نہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما برداری ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے, پھر کیا تو ان لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا, اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو, اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے پوچھو اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں, پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں. ہمارا یہی طریقہ ہے, ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں, ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں.
قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا. بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اب میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ یہاں قل یا ایھا الناس کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، سارے انسانوں کے لیے کے حوالے سے گویا کہا جا رہا ہے کہ لوگوں، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو، تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ تم 21ویں صدی میں بھی پہنچ جاؤ، بڑے بڑے اسپتال قائم کر لو، بہت ساری مشینیں دریافت کر لو، موت کو شکست دے لو، موت کو کسی سے چھین لو اور موت کا کوئی علاج کر لو، موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور یہ کیسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کو پرانے لوگ ہوں یا آج کے لوگ کہتے ہیں، یہ موت ایسی چیز ہے جس کا علاج کوئی نہیں۔ ساری چیزیں بالکل ٹھیک تھیں، انتظام بالکل پکے تھے، نہ معلوم کیا وجوہات ہو گئیں کہ بس وہ سانس اکھڑ گئی اور پھر وہ سروائیو نہیں کر سکے اور وہ واپس نہیں آ سکے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو کل ہو یا آج ہو، اور اس موت جو گویا زندگی اور موت جس کے قبضے میں ہو، وہ جو اعلان کرتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ کس کو کہاں اور کب موت آنی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں اپنے پیچھے دو مرشد چھوڑے جا رہا ہوں، ایک بولتا مرشد اور ایک خاموش مرشد۔ بولتا مرشد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن حکیم ہے۔ اور خاموش مرشد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ہے۔ کون ہے جو ان دو چیزوں سے، یعنی قرآن بھی ہر جگہ موجود ہے اور موت بھی ہر جگہ موجود ہے، وہ اگر ان دونوں چیزوں سے رجوع کرو تو فلاح پاؤ گے، سیدھا راستہ پاؤ گے، سبق پاؤ گے، رشد اور ہدایت پاؤ گے۔ یہ قرآن اور یہ موت ایسی چیز ہے جس کی گویا مریدی اختیار کرنا چاہیے، جس سے سبق لینا چاہیے۔ ہم دعائیں کرواتے رہتے ہیں، ابھی کل ہی ایک جنازہ ہمارے محلے میں ہوا 24 سال، یعنی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے علاقے کے ناظم ہیں، ان کی 24 سالہ ان کی بیوی، کہتے ہیں بس میں تو نماز پڑھنے گیا اور بس واپس نکلا ہوں تو پتہ چلا منتقال ہو گیا، بالکل ٹھیک تھا، 100% فٹ، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ ہے وہ موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پتہ نہیں چلتا یہ کہ کب آ جائے گی۔ بالکل کوئی آثار، کوئی علامت نہیں تھی کہ بستر پر ہے اور بیماری ہو گئی ہے اور کچھ ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، کہ بس اچانک ایک کھانسی کا سا دورہ پڑا اور 25 منٹ آدھا گھنٹے میں ختم۔ کیا چیز ہے؟ کوئی کہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی کہے یہ ہو گیا، کچھ نہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے موت جس کی کوئی توڑ نہیں، جس کا کوئی علاج نہیں، بالکل پرفیکٹ، ساری 5-star ہاسپٹل میں آدمی موجود ہے، لیکن وہاں سے بھی رخصت تو ہوتا ہے۔ امریکہ میں بھی اموات تو اتنی ہوتی ہیں جتنی پاکستان میں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں اموات کچھ کم ہوتی ہوں اور ادھر افریقہ میں کچھ زیادہ ہوتی ہوں، سب جگہ موت تو اسی طرح آتی ہے۔ تو یہ موت ایسی چیز ہے جو نشاندہی کرتی ہے کہ کوئی ہے جس کے ہاتھ میں موت، زندگی اور موت ہے، کوئی ہے کہ جس سے یہ چیز نہیں چھینی جا سکتی، کتنے ہی پکے انعامات کر لیے جائیں، کتنے ہی وینٹیلیٹر اور کیا کیا لگا لیے جائیں، لیکن فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وہ اجل آ جاتی ہے پھر کوئی روک نہیں سکتا اس کو، چاہے آدمی کہیں پر ہو، صدارتی محل میں ہو، اگر روک سکتے ہوتے تو امریکی صدر کوئی نہ مرتا، لیکن سب کو موت آتی ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہوگے. اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت سے ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس ایک آیت کی تشریح ابھی پوری سورہ یوسف آ رہی ہے کہ اگر وہ کسی کی مصیبت میں ڈالے تو کوئی نہیں جو بچانے والا ہو، اور اگر وہ اپنا فضل سے کسی کو نوازنے والا ہو تو پھر سارے لوگ تدبیریں کر لیں، سارے لوگ سازشیں کر لیں، کوئی پھر اس کو پھیر نہیں سکتا. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالی غالب ہے اپنے کام پر، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اس کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالدار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے.
الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله جو کچھ ہم نے پڑھا جو سنا ہے اللہ، جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ معاف فرما. اے اللہ پڑھنے میں سننے میں سمجھنے میں جو کمی رہ گئی ہو اے اللہ تو معاف فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم نے جو کچھ آج پڑھا ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کو جانا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان اور ان کی قربانیوں کو جانا ہے. اے اللہ ہمیں سے اس پر عمل کرنے کی توفیق، ہم کمزور ہیں، ہمیں اس کی طاقت دے، ہم میں حوصلہ نہیں ہے، ہمیں حوصلہ دے. اے اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے، ہمیں طاقت دے. یا اللہ ہمیں دین فطرت کو اختیار کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم پکارتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. اس کی ہمیں ہمت صلاحیت اور طاقت دے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں طاقت دے. یا اللہ یہ روزے جو رکھے جا رہے ہیں تیرے لیے ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، جن کو بس تو جانتا ہے. تیرے لیے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، راتوں کو کھڑے ہیں. اللہ ان سب کو قبولیت کا درجہ دے، اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے دے. یا اللہ یہ روزے یہ نمازیں یہ کل آخرت میں ہمارے منہ پہ نہ مارے، ان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ تو ان کو معاف کر دے، ان کو درگزر کر دے، اور ان کو کمی کوتاہیوں کے باوجود ان کے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما. اے اللہ امت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ امت کو ذلت اور مسکنت سے نکال. یا اللہ امت کو عروج کے راستے پر چلا، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام میں اپنا حصہ ادا کر سکیں، یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق دے، یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے امت کو عروج اور ترقی عطا کر، فتح اور غلبہ نصیب کر، اور اے اللہ اس سب کے نتیجے کے بعد جب ہم تیرے حضور حاضر ہوں تو اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ تو ہمیں اپنی جنت سے اپنی نعمتوں سے سرفراز ہو، اور اے اللہ اصل چیز تیری رضا ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اے اللہ تو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی سے ہمیں سرفراز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والی واصحابہ برحمتہ۔
visit tasqeer.org